بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 اگست 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان کی فضیلت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے مجھے کراچی کا سفر درپیش تھا، لہذا میں حاضر نہیں ہو سکا تھا. کراچی میں شادمان ٹاؤن کی مسجد میں موقع ملا جمعے کے خطاب کا. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ دو اجتماعات میں ایک مضمون جو ہمارے زیر درس رہا، زیر گفتگو رہا، زیر بحث رہا، وہ تھا قرآن کا انسان مطلوب. یعنی اللہ تعالی کو جو شخصیتیں مطلوب ہیں، ریکوائرڈ ہیں، دو درجے ہوتے ہیں، ایک مطلوب اور ایک محبوب. یہ پہلا درجہ ہے، مطلوب کا درجہ. انسانوں کو وہ کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، ان میں کیا اوصاف ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، کس طرح کی زندگی انسان گزارے تو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پائیں گے. یہ ہے جو ہمارا سب سے بڑا اہم ترین ایشو ہے. اس کے ضمن میں سورہ مومنون کی آیات اور اس کے بالمقابل سورہ معارج کی آیات، اس کے بعد سورہ الفرقان کا آخری رکوع، اس کا بھی تذکرہ ہوا. کچھ بنیادی انسانی اوصاف ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اس کے اندر کچھ اوصاف جو ہیں وہ فطرت کے، صحت فطرت کے غماز ہوتے ہیں، مظہر ہوتے ہیں. اگر انسان اپنی فطرت پر قائم ہو، ان میں صداقت ہے، ان میں وعدہ پورا کرنا، وعدے کا ایفا کرنا، ان میں دیانتداری ہے، یہ بنیادی انسانی اوصاف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیکس ڈسپلن ہے، اپنے عصمت و عفت کی حفاظت ہے. یہ بنیادی اوصاف جب کسی معاشرے میں نہ ہوں تو وہ معاشرہ پھر ایک گلا سڑا معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے، ناسور بن جاتا ہے، سڑاس بن جاتا ہے. ان کے بالکل برعکس سے وہ منافقت والے اوصاف، جھوٹ، وعدہ خلافی، بددیانتی، یہ کیا ہے؟ انسان اپنی فطرت پر قائم نہیں ہے بلکہ مریض ذہنیت ہے، پرورٹڈ شخصیت ہے، مست شدہ ذہنیت، فطرت بس ہو چکی. تو جو مطلوب اوصاف ہیں ان میں یہ تو لازمن ہے، صداقت، ایفاء عہد، امانت کی پاسداری، عفت و عصمت کی حفاظت، اور پھر اس سے مستزاد اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق، جس کے لیے سب سے بڑا سمبل ہمارے ہاں نماز ہے. سورہ مومنون میں آپ نے دیکھا اول و آخر نماز کا ذکر. نماز کی ایک باطنی کیفیت ہے کہ پورا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. جس وقت وہ حالت نماز میں ہے وہ دنیا سے لا تعلق ہے، رب کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ گیا. وہ ایک آن لائن کا کانسیپٹ اب آ گیا ہے نا، اسے آپ سمجھ لیجئے کہ آن لائن اب رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اس میں پوری توجہ اور وہ ادب احترام جیسے کہ رب کے حضور میں حاضری ہے، اسی کیفیت کے ساتھ ساکت کھڑا ہے انسان. یہ نہیں ہے کہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں یہ کھڑا ہے کہ کسی نے زبردستی کھڑا کر دیا، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی انگلیاں چٹ جو ہے وہ چٹخا رہے ہیں اس میں سے پٹاخے نکال رہے ہیں، کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں کبھی بالوں سے کھیل رہے ہیں. نہیں، بتا رہا ہوں کہ ہاں پورے طور پر ایک بڑی بارگاہ میں حاضر ہے، مؤدب، اور ساتھ ساتھ نماز کی مقاومت، پابندی. یہ ان کی زندگی کا سب سے نمایاں ایک شعار ہے، پنج وقتہ نماز. ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، وہ سات قسم کے افراد، جس دن اس ایک سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں وہ بھی ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں، انہیں سکون ملتا ہے مسجد میں، باہر بھی نکلتے ہیں تو جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو، بیتاب ہوتے ہیں کہ کب اذان کی آواز آئے اور پھر جائیں. یہ ایک اس تعلق مادہ کی ایک کیفیت کا اظہار ہو رہا. اسی طریقے سے حقوق و عباد میں زکوٰۃ ادا کرنا، غریبوں کی مدد، محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کا تعاون ہے، یہ کام بھی اس کے لازمی اجزاء ہیں. پھر ایک جز کا اضافہ ہوا مدنی صورتوں میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاد و قتال، وہ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. یہ ساری چیز ہم پڑھ چکے ہیں، اب میں ساری ریپیٹ نہیں کروں گا. مطلوب اوصاف سے بڑھ کر اب کچھ محبوب اوصاف ہیں، میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ شے اللہ کو بہت پسند ہے، فلاں قسم کے لوگ محبوب ہیں اللہ کے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، یہ ایک درجہ اور اونچا ہو گیا. چنانچہ اس میں ایک آیت تو آپ کے ذہن میں آئی ہوگی، سورہ صف کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ڈسپلن جماعت ڈٹے ہوئے، قدم پیچھے ہٹے اس کا کوئی سوال ہی نہیں، انہیں تو بہر صورت آگے ہی بڑھنا ہے. غزوہ موتا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 3,000 مسلمان گئے تھے اور معلوم نہیں تھا کہ آگے وہ عیسائی فوج کتنی بڑی ہوگی، غسان کے علاقے کا وہ فرما روا تھا جس کے خلاف وہ جنگ تھی، غزوہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے. 3,000 کا مقابلہ ہو گیا 1,00,000 سے، لیکن واپس نہیں آئے، قدم واپس نہیں پھیرے انہوں نے، کہ جنگ کو چھوڑ کر اور وہاں سے واپس آ جاتے، ڈٹ گئے اور ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا، شہادتیں بھی ہوئیں. اور پھر حضرت خالد بن ولید بڑی خوبصورتی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ پوری فوج کو بحفاظت واپس بھی لے آئے، اس لیے کہ اس کا تو امکان ہی نہیں تھا، توقع ذہن میں کسی کے بات ہی نہیں تھی کہ اتنی بڑی فوج آگے مل جائے گی. باہر، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، محبت ان سے ہے اللہ کو. ایک تصور محبت وہ ہے کہ جی اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لو لگائے بیٹھے رہتے ہیں کسی غار میں، کھو میں، دنیا کی منجھار سے الگ ہو کر. عام طور پر تصور یہ، مولانا روم نے کہا تھا نا، مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے نزدیک سب سے بڑی مصلحت، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر غار میں کھو میں بیٹھ کر اور اللہ سے لو لگانا، اور ہمارے دین میں سب سے اونچی نیکی، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام جنگ و شکوہ، جہاد و قتال، یہ ہے کہ جو بالکل برعکس ہو گیا معاملہ. ہمارا دین اس میں اللہ تعالیٰ کو پسند بھی یہ ہے، محبوبیت کے اعتبار سے اور مطلوب انسان کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو آئیڈیل ہو سکتی ہو، وہ مطلوب بھی ہے محبوب بھی ہے، وہ ایک شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک اعلی ترین نمونہ، ایک رول ماڈل. کیا اللہ کو پسند ہے کیا نہیں پسند، کیا مطلوب ہے کیا نامطلوب، بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے یہ سامنے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلو، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کے معاملات، ان کی عادات، ان کا رب کے ساتھ ایک محبت اور شوق کا رشتہ، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور رحمت کا رشتہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ہی اللہ کو انتہائی پسند ہیں، ہر پہلو. لہذا بات کو سمیٹ دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہیے، ان سے کہیے، یہ اصل میں اس وقت جو شان نزول کے اعتبار سے ایک خاص گروہ تھا جن سے گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ وہی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے آیا ہوا تھا، مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے 60 افراد کا بڑے اہتمام سے ڈیلیگیشن جو ہے وہ، اور ظاہر بات ہے کہ وہ نجران سے آیا تھا، گویا کہ قیصر روم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا. اس میں بڑے بڑے پادری بھی تھے ٹاپ کے، اور وہاں پر گفتگو چلتی رہی. اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی میں تفصیلات بیان کروں، لیکن ان کے ہاں وہی تھا کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ لو لگاؤ اللہ کے ساتھ بیٹھے رہو، یہ ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں. اور ہم یہ کرتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ رہبانیت کا نظام جو اصلاً اختیار کیا گیا تھا وہ نیکی کا جذبہ تھا. وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ جو ایجاد کر لی انہوں نے رہبانیت، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، ہم نے نہیں طے کیا تھا، یہ خود اپنے پاس سے ایجاد کی ہے، لیکن اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کی یہ کوشش ہے. ہاں ڈی ٹریک ہو گئے، نیت غلط نہیں تھی. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی ان سے کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور تم نے اس کے لیے رہبانیت کا رستہ اختیار کیا ہے، وہ رستہ نہیں ہے، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو، جو کچھ میں دے رہا ہوں کہ یہ دین ہے یہ اللہ کو پسند ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، جس سے میں روک دوں اسے رک جاؤ. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی نقالی کرنا، پیروی کرنا، یہ ہے. اگر یہ کام تم کرو گے تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ آیت انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واقعی محبوب رب العالمین کا ہے، اس لیے کہ جو آپ کے اتباع کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے، وہ بھی محبوب بن گیا اللہ کا. تو یہ ہے کلائمیکس، مطلوب اور مقصود، اور مطلوب کے بعد محبوب. تو اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مضمون چونکہ تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی تو میں نے وہ قرض اتار دیا ہے. اب چونکہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے تو اس کے لیے ذہنی تیاری کے طور پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ یہ بڑا مؤثر ہے، بہت مفید، اس لیے کہ اگر نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہم نے تو یہ ہماری محرومی ہوگی، لیکن کوئی خاص سیزن آ رہا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری پہلے ہوتی ہے. زراعت کے میدان میں بھی کسی فصل کا سیزن ہے، ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ گندم کٹ رہی ہے، فصل تیار ہو گئی ہے، اس کی تیاری کب ہوئی تھی، کب بیج ڈالنا ہے، کب کھیت تیار کرنا ہے. وہ جو کہا کسی نے کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. تو تیاری جو ہے کاروباری معاملات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیزن انہیں پتا ہوتا ہے کہ کب آنا ہے، اس کے لیے تیاری کب سے شروع کرنی ہے، ذہنی تیاری بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک خاص سیزن ہے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. یہاں نیکیوں کی لوٹ سیل ہے، یہ لفظ میں عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن انسان کی نفسیات کو سب سے بڑھ کر اللہ جانتا ہے. چنانچہ اس مہینے میں جیسے ہم پڑھیں گے کہ ہر نیک عمل کا ثواب سال کے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. سال کے دوسرے مہینوں میں کیا ہوتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس جیسے، یعنی اس کو جو اجر ملے گا وہ 10 گنا ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اور برائی کرنے والے کے لیے اتنا ہی اسی کے مثل، ہم وزن اس کا جو ہے گناہ ہے، سزا ہے. تو سال کے 11 مہینوں میں اگر 10 گنا ثواب ہے ہر نیکی کا، اس کے مقابلے میں 70 گنا ثواب ہے ماہ رمضان المبارک میں. اب آپ اس کو ملٹی پلائی کر لیجیے کہ وہ 700 ٹائمز بن گیا. اب اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ساری بدنصیبی ہماری. لیکن فائدہ تب اٹھائیں گے جب پہلے ذہنی تیاری ہو. یہ نہیں کہ اچانک پتہ لگا کہ جو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، او ہو تراویح کے لیے بھی جانا ہے، فلاں مصروفیت تھی وغیرہ، یہ وہ بھاگ دوڑ کر کے تراویح میں پہنچ رہے ہیں، شہری کا انتظام ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ کیا پہلے سے تیاری تھی کہ ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جس کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا ہے. تو ذہنی تیاری یہ ہوتی ہے شروع میں. اسی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کیا ہے، انہیں ذہنی طور پر تیار کیا تاکہ وہ اس ماہ مبارک سے پورے طور پر اس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکے. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو حدیث کی جو کتاب ہے جس میں آئی ہے یہ امام بہقی لائے ہیں اپنی کتاب شعب الایمان میں. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ہم سے، خطبہ دیا شعبان کے آخری دن. 29 شعبان ہوگی، ظاہر ہے اس کے بعد تو امکان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، تو آخری روز جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، فرمایا اے لوگو تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک مہینہ جو بہت عظمتوں والا ہے. شہر عظیم، شہر مبارک، عظمت بھی بہت ہے اور بہت بابرکت بھی ہے. برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی برکتوں کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ اس میں ایک رات وہ بھی ہے اس مہینے کی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس اعتبار سے افضل ہے، ایک رات کی عبادت ایک، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف اور بقیہ سال میں 1000 مہینوں کی عبادت دوسری طرف، تو وہ ایک رات کی عبادت زیادہ وزنی. اور ظاہر بات ہے کہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. سورہ قدر میں الفاظ سب کے ذہن میں آ گئے ہوں گے، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض قرار دیا. پورے ماہ مبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے. سورہ بقرہ میں الفاظ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے پائے رمضان کے مہینے کو، اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ اس ماہ کے روزے رکھے. اب وہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، مہینہ پورا کرنا. وقیام اللیل ہی تطوع، دن کا روزہ تو فرض کیا ہے اور رات کا قیام وہ آزاد مرضی پر چھوڑا، وہ نفلی عبادت ہے. لیکن یہاں جس اہتمام سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، تو ویسے تو سارا سال ہی رات کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل وہ نفلی عبادت شمار ہوگی، لیکن جس اہتمام سے ذکر ہو رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص اس کی اہمیت اور فضیلت ہے ماہ رمضان میں. چنانچہ اس کی تفصیل پھر دوسری احادیث میں آئی، اور وہ احادیث بھی جو ہیں وہ آپ نے بارہا سنی ہوں گی، لیکن آج ہم ان کو انشاءاللہ تازہ کریں گے اگر وقت ملا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا اس مہینے میں کسی ایک نیک کام کے ذریعے، نفل کام کے ذریعے، کوئی صدقہ خیرات، کان کمن ادا فریضۃ فی ما سوا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سال کے دوسرے مہینوں میں اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو، فرض عبادت، فرض نماز کا ثواب اور ایک نفل نماز کا ثواب. زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بعد پھر صدقات واجبہ ہیں. فرض بہت اونچی شے ہے، فرض کی ادائیگی کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس کو ترک کرنے کا پھر گناہ بھی بہت سخت. نفل جو ہے اس کے بعد ہے، نفل آپ نہ بھی ادا کریں تو گناہ نہیں ہے، کرتے ہیں طبیعت میں آمادگی ہے، کرتے ہیں ثواب ہے بلا شبہ ہے، لیکن فرض اور نفل میں ایک بڑا فرق ہے. اسی اعتبار سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ فرض نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. فرض کا تارک گویا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ کام چھوٹ گیا. جب اس کو آپ بیلنس کریں گے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کے ہاں جرم ہے چھوڑ دینا، تو وہ ہے کبیرہ گناہ. اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ساری رات کوئی شخص نفل پڑھتا رہے اور فجر جو ہے وہ چھوٹ جائے اس کی، تو ساری رات کے وہ نفل جو ہیں وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتے. وہ دو رکعت جو ہے نماز فجر، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو کوئی نہیں، اس کو نفل نہیں چھو سکتا، اور اس کا تدارک نہیں ہے، ازالہ نہیں ہے، تلافی نہیں. ہاں سچی توبہ کر کے پھر قبر دستہ ہو جائے، وہ اور ایک رستہ اللہ نے کھولا ہے. تو من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس ماہ مبارک میں کوئی فرض ادا کیا اس نے گویا سال کے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے. اب اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ اجر و ثواب 70 گنا ہے کم از کم، اور 70 کی جو فگر جو ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد کے لیے آتی، بہت کثرت. شاید اسی لیے بہت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو نکالنی ہی ہے سال کے کسی مہینے میں، کیوں نہ اسی مہینے میں نکالی جائے، یہ فرض یہاں ادا ہوگا تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا. یہ ہے ایک سوچ، اور اس کے لیے یہ بنیاد موجود ہے. فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابه الجنہ, اور صبر وہ شے ہے کہ جس کا اجر و ثواب جنت ہی ہے. یہ بات تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہے تو یہ مہینہ صبر کا, رکنا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے, بھوک کی شدت ہے, پیاس کی شدت ہے, برداشت کرنی ہے. اب تو روزے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ شدید گرمی کی طرف, اب معلوم ہوگا روزہ کسے کہتے ہیں. خاص طور پر ابھی بھی یہ برسات میں پھر بھی ہوا میں نمی ہوتی ہے تو پیاس اتنی نہیں لگتی. جب اس سے پیچھے جائیں گے جون اور مئی کے مہینے میں تو معلوم ہوگا کہ روزہ کس چیز کا نام ہے. حلق میں کانٹے کھڑے ہیں, صبح 8 بجے ہی حلق سوکھ خشک ہوا ہوتا ہے اور دن بھی لمبا ہے, سب سے زیادہ طویل دن ہے بھی وہی, اور بہترین ٹھنڈا پانی, ہر قسم کے پاکیزہ مشروبات موجود ہیں, لیکن نہیں, ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. یہ صبر کی ٹریننگ. وہو شہر الصبر, تو جائز چیزوں پر بھی, حلال چیزوں پر بھی اضافی پابندی ہے. ظاہر ہے روزہ کہتے ہی سے کھانے پینے سے اور شہوت کو پورا کرنے سے انسان رکتا ہے, اور اس میں یہ بات خود انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ جائز چیزوں سے رک رہے ہیں روزے کی وجہ سے تو جو گناہ کے کام ہیں, جو ناجائز کام ہیں, ان سے تو بدرجہ اولا رکنا ہوگا. وہ تو زیادہ ضروری ہے کہ ان سے اس وقت جو ہے انسان بچے. ہمارے ہاں اس اعتبار سے بھی یہ ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر وقت گزاری کے لیے تفریحی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں اور ہر الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے, میوزک بھی سنا جا رہا ہے. اس کے لیے تو فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه, جو شخص جھوٹ کہنا اور جھوٹے باتیں, جھوٹا عمل اور جھوٹا قول, یعنی غلط اور گناہ کے کام نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ کر بیٹھ رہے ہیں. یہ تو فاقہ کشی ہے, روزے کی حقیقت سے بہت دور ہو, محروم. جائز چیزوں پر پابندی لگا رکھی ہے, ناجائز چیزیں پھر بھی جائز, تو مذاق. تو بہرحال ان سے تو رکنا ہی ہے, حرام سے, گناہ سے, جائز سے بھی رکنا ہے. یہ ہے صبر اصل میں. والصبر ثوابه الجنہ, اور صبر وہ شے ہے جس کا اجر و ثواب جنت ہے. اس لیے کہ ایک اعتبار سے بندہ مومن کی پوری زندگی کے لیے اگر کوئی ایک عنوان بن سکتا ہے وہ صبر. علماء نے صبر کے 3 درجے معین کیے ہیں, یا 3 لیولز ہیں, یا وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا. دیکھیے, عام طور پر ہم صبر کہتے ہیں اس شے کو کہ کوئی بھی بیتابی ہے, کسی چیز کی عجلت ہے اور انسان جو ہے اپنے آپ کو روکے, یا کوئی تکلیف ہے, مرض کی شدت ہے, یا جسمانی اذیت میں برداشت کر رہا ہے, چیخ و پکار نہیں کر رہا, یہ صبر ہے. لیکن فرمایا کہ ایک ہے صبر عن المعصیہ, گناہوں سے صبر, یعنی گناہوں کی طرف ترغیب ہے انسان کی, جو ہے اس کی طرف اس کا رجحان ہے, لیکن اپنے آپ کو روکنا ہے. گناہوں سے بچنا بھی اصل میں صبر ہی کا اظہار ہے, رکنا. ونہ النفس عن الہوا, جس نے اپنے خواہش نفس کو روک کر رکھا, نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینا. وہ منہ زور گھوڑا جو ہے وہ بھاگنا چاہتا ہے, آپ اسے روک رہے ہیں, تو یہ ہے صبر. تو گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے. صبر عادت کا, اطاعت پر صبر, یعنی جن چیزوں کا حکم ہے کہ یہ کرو یہ کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات ادا کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان پر کاربند ہونا, ان پر اپنے نفس پر جبر کر کے بھی ان کو کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اس پر استقامت. صبر کے اندر ایک نفس استقامت بھی مضمر ہے. تو ان نیک کاموں کے اوپر اللہ اگر استقامت دیتا ہے تو یہ بھی ایک صبر و ثبات جس میں ہوتا ہے, استقامت ہوتی ہے. یہ اسی کا اظہار ہے، گویا یہ بھی ایک صبر کے ٹائٹل کے اندر آ رہا ہے. اور پھر تیسرا وہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آیہ بر 177 میں آیت میں فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں. یہ وہ صبر ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، فقر فاقہ ہے، صبر. والضراء یا جسمانی تکلیف ہے، اذیت ہے، کوئی مخالفین ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، وہ ٹارچر کر رہے ہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی، اذیت تکلیف، اس پہ بھی صبر. وحین البعث اور جنگ کے موقع پر اس کی جو شدائد اور مشکلات اور سختیاں ہیں اس میں، یہاں صبر کیا ہوگا؟ استقامت، کہ اب قدم پیچھے نہ ہٹے. اب آپ دیکھ لیجئے اگر یہ صبر ان تینوں کو کور کر رہا ہے تو پورا دین اس کے اندر سمٹ کے آ گیا. چنانچہ اس کا اجر و ثواب، اس صبر کا اجر و ثواب جنت ہے. قرآن مجید میں بھی دو مقامات اس وقت میرے ذہن میں ہیں. ایک سورہ فرقان میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کی بدولت. یعنی یہ پورا جو کیریکٹر ہے، ان کے اوصاف ہیں، اس صبر کی وجہ سے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یہ سورہ مومنون میں ہے، کہ میں آج کے دن ان لوگوں کو، اہل ایمان کو، بدلے میں جنت عطا کروں گا ان کے صبر کے عوض، جو صبر کیا تھا انہوں نے، صبر کی زندگی گزاری ہے. بندہ مومن کی زندگی صبر کی زندگی. کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک اور انداز سے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ کس اعتبار سے ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روکا نہیں ہے، اگر خوشحالی ہے تو اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اس سے روکا نہیں. کسی جائز جو بھی انسان کے تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے، انہیں چینلائز کیا ہے، قدغن نہیں لگائی. لیکن ایک اعتبار سے قید خانہ ہے کہ ہر طرف پابندیاں ہیں، یہاں یہاں تک جا سکتے ہو، آگے نہیں جا سکتے، یہاں بھی پابندی، یہاں پابندی، کاروبار کرنے چلے ہو تو یہ پابندیاں، قید میں پابندی ہوتی ہے. ایک مسلمان دنیا میں زندگی گزارتا ہے پابند، جس کے لیے ایک اور انداز حضور نے اختیار فرمایا تھا کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کھوٹے سے بندھا ہوا گھوڑا، ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا، آگے حدود اللہ ہے. وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ کہ جو انسان چاہے گا کرے گا. اب دنیا میں کافر جسے آخرت یاد نہیں ہے یا وہ ایمان نہیں رکھتا، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کرے گا جو چاہے گا. یہ ضروری نہیں کہ جو چاہے وہ ہو بھی جائے، کوشش تو کرے گا اس کی. اس کی آگے کوئی پابندی ایز سچ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. تو یہ صبر ہوا، بندہ مومن کی زندگی صبر کی زندگی ہے، اور صبر کا بدلہ جنت. اب آگے فرمایا، کچھ پریکٹیکل ٹپس دیے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام کیا جائے. فرمایا وشہر المواسات، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے. اور غالباً اس کا سبب بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو تین وقت کا کھانا ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے کھاتے ہیں، ناشتہ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، بھوک لگی ہے نہیں لگی، فاقہ کیا ہوتا ہے اس کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا. جب روزہ رکھتا ہے انسان اور پھر رکتا ہے کھانے پینے سے، اور پھر بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت تنگ کرتی ہے، اس وقت اسے کچھ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ فاقے سے ہوتے ہیں، جنہیں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، جن کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہے میسر، جنہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں، اس سے ایک ہمدردی جو ہے وہ اندر جنم دیتی ہے ان طبقات کے لیے، محروم طبقات کے لیے. کم سے کم انہیں احساس تو ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم پر یہ کیفیت گزر رہی ہے، ان پر کیا گزرتی ہوگی. چنانچہ اب موقع ہے کہ اب ہمدردی کے جذبات کو فروغ دیا جائے. چنانچہ اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا وہ کیا ہے کہ دوسروں کو افطاری پر بلاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو افطاری میں شریک کرو، ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوں، اس سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غم گساری. چنانچہ الفاظ یہ ہیں، بیچ میں کل یہ بھی فرمایا کہ وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. جسے واقعی اللہ پر ایمان ہے اور وہ اللہ ہی کو رازق سمجھتا ہے تو یقیناً اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. چاہے اوقات کار کم ہو گئے، روزہ رکھنے سے قوت کار بھی گھٹ گئی، اب صبح سے پہلے 14 گھنٹے لگا رہے تھے دکان میں، اب اسے کم کرنا پڑا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو وہ شخص اللہ کے بارے میں جو توقع رکھتا ہے. اگر ہمارا یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ ہے تو یقین ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور اگر ہم شک کا شکار ہیں تو پھر اس کا وعدہ نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں ہر بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جو وہ میرے بارے میں ظن رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ کرتا ہوں. اب فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو شخص کسی بھی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اس کی بخشش اور جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا، مغفرت کا ذریعہ. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، اور افطار کرانے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے اللہ کے ہاں جتنا کہ روزے دار کا ہے. اب روزے دار کا اجر کتنا ہے، وہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں فرمایا کہ آغاز اس کا یہاں سے ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نیک کام کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے. 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہر نیک عمل کے اگینسٹ ہوتا ہے، ملتا ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ روزے کا اجر و ثواب نہیں ہے. الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، روزہ جو ہے اس میں یہ قید نہیں ہے، یہ حساب کتاب نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے، خاص میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی یہ بے حد و حساب ہے اس کا اجر و ثواب، وہ کسی حساب کتاب کے پیمانے میں آنے والا نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی ہستی جتنی عظیم ہوتی ہے اگر وہ کہے کہ میں دوں گا اس کا حساب، اس کو اجر و ثواب اپنے مقام و مرتبے کے حساب سے، تو اندازہ کیجیے شہنشاہ ارض و سماوات فرما رہے ہیں، تو وہ کیا اجر و ثواب ہوگا. تو افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو، اور یہ شبہ میں نہ پڑنا کہ روزے دار کے اجر میں سے کچھ اس کو شیئر مل جائے گا، نہیں. من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی کی جائے، اس کا اجر اپنی جگہ پورا برقرار ہے، اور روزے دار کو اتنا ہی اجر، روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر مل رہا ہے. بہت بڑے ثواب کی بات ہے. اس پر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم خاموش نہ رہ سکے. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی روزہ دار کو افطار کرا سکے، ہمیں تو کچھ ہے ہی میسر ہی کچھ نہیں. ہم حضرت سلمان فارسی درویش صحابہ میں سے تھے، اور وہاں پر کبھی ان کو چند گھونٹ پانی ہی میسر آئے ہیں، یا چند گھونٹ دودھ کے مل گئے ہیں، یا لسی کے مل گئے ہیں، اسی سے روزہ افطار ہو رہا ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، ہم تو افطار نہیں کرا سکتے. صحابہ کو تشویش اس پر ہوتی تھی یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی ہم سے آگے نکل گیا، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. ہاں اجر و ثواب میں کوئی زیادہ آگے نکل رہا ہے، کسی کے پاس اجر و ثواب کمانے کے مواقع ہیں جو ہمیں نہیں ہیں، اس پر تشویش ہوتی تھی، یہ کمپٹیشن تھا. فاستبقوا الخیرات، قرآن میں ہے نا کہ تم کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، کس کام میں؟ نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں. اصل یہ ہے میدان کمپٹیشن کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اس فضیلت سے محروم ہو گئے، ہم تو کسی کو افطار کروا نہیں سکتے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقط لبن او شربت من ماء. اللہ تعالیٰ یہ تمام اجر و ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی پر یا پانی پر روزہ افطار کرواتا ہے. لیکن بین السطور میں یہ سمجھ لیجیے، جس کو وہی میسر ہے اسی میں سے وہ افطار کروا رہا ہے، یہ نہیں کہ خود تو دسترخوان ہر وقت سجا رہتا ہو اپنے لیے اور افطار کروا رہے ہوں صرف لسی کے اوپر. یہ انڈرسٹوڈ ہے یہاں پہ کہ جو میسر ہے اس میں شیئر کر لو دوسرے بھائی کو. اور دوسری بات انڈرسٹوڈ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ صحیح ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو افطاری پر بلاتے ہیں، یہ بھی خیر اور برکت سے خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن مقصود کیا ہے؟ محروم طبقات جنہیں عام سال کے بقیہ دنوں میں دو وقت پیٹ بھر کر بھی نہیں ملتا، انہیں بلاؤ، انہیں بٹھاؤ اپنے ساتھ دسترخوان پر، ان کو افطار کروا. اسی لیے آگے الفاظ آ رہے ہیں، ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضي لا يظما حتى يدخل الجنه. اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، یعنی ایسے افراد ان کو کھلایا جا رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائیں گے میدان حشر میں، کہ پھر میں جنت میں داخلے تک جو تمام مراحل ہیں کسی مرحلے پر بھی پیاس اسے تنگ نہیں کرے گی، ستائے گی نہیں. لا يظما حتى يدخل الجنه. یہ ہے مہینہ کے جو آ رہا ہے جس میں یہ سب کچھ کمایا جا سکتا ہے. آخر میں فرمایا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ترجمے پر اکتفا کروں گا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ، اس کا عنوان رحمت ہے، اللہ کی رحمت سمیٹنے کا وقت ہے یہ پہلا عشرہ. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرے عشرے کا عنوان مغفرت ہے، یہ مغفرت کے حصول کا وقت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جو ہے وہ ہے کہ آگ سے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، کہ رہائی کا پروانہ مل جائے انسان کو، اور یہی اصل کامیابی ہے. مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، بس وہ ہے کامیاب، آخری عشرے میں وہ چیز بھی حاصل ہو جائے. تو یہ ہے کہ اس مہینے میں اس انداز سے روزہ رکھے جائیں اور اس سے یوں فائدہ اٹھایا جائے تو یہ اتنا بابرکت ہے اور اتنا اس میں خیر اور رحمت ہے کہ یہ ساری ان چیزیں جو ہے انسان حاصل کر سکتا ہے. آخر میں فرمایا، اور یہ بھی اسی ہمدردی اور غم گساری کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے، کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ له واعتقہ من النار، جو اپنے مملوک یعنی غلام، خادم، ملازم، اس کے کام میں، بوجھ میں کمی کرے گا، تخفیف کرے گا، اس خیال سے کہ یہ روزے سے ہے، اس کے اوقات کار کم کر دوں، اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ذرا گھٹا دوں، اس کو سہولت مل جائے، اسی ہمدردی کے جذبے سے، تو یہ بھی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا نیک عمل ہے، کار خیر ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت سے چھٹکارے کا اعلان ہوتا ہے ایسے شخص کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ختم ہو چکا ہے، چند جملے جو ہیں وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے، ایک طرف سیلاب ہے، اسی طرف قتل و غارت گری کے نئے نئے مظاہر ہیں، سندھ کراچی پھر لپیٹ میں ہے آگ و خون کی، یہ ساری صورتحال جو ہے، اصل میں تو یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے، اور ہم بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہیں. سورہ نحل کی آیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے اللہ کی نعمتوں کی اور اس میں اندر ناشکری کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سے بے وفائی اور اللہ کے دشمنوں سے اور اللہ کے باغیوں سے دوستی اور ان سے وفاداری کا معاملہ کرے گی تو پھر عذاب آئیں گے. بھوک کا عذاب اب سیلاب کے ذریعے پھر ایک بھوک کے عذاب میں نیا اضافہ ہوگا. خوف کا عذاب یہ دہشت گردی کے واقعات، قتل و غارت گری کے واقعات، تخریب کاری کے واقعات، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بیرونی دنیا تو ہمیں ایسے دیکھتی ہے کہ پاکستان میں شاید ہر وقت یہی کام ہوتا رہتا ہے اور یہاں طالبان ہیں جو ہر وقت ہیں وہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ایک عجیب امیج ہے باہر کے لوگوں کے اس وقت پاکستان کے بارے میں. اسی طریقے سے اس کے مستقبل کے حوالے سے بھی بہت سے کالم نگار میں نے پڑھا اخبارات میں، جب باہر سے آتے ہیں اور پھر وہاں سے باتیں سنتے ہیں پاکستان کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا مشورے ہیں آسمان امریکہ میں اور آسمان یورپ میں ہمارے بارے میں، تو بہت ہی خوفناک گھبرائے ہوئے آتے ہیں کہ ایک بلیک پکچر نظر آتی ہے، کس طرف بڑھ رہے ہیں. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال بد کی سزا ہے، قومی جرائم. اور آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام طاقتوں کو ہمارے اوپر گویا کہ چھوٹ دے دی ہے کہ ہمارے ساتھ جو چاہے کریں، جیسے چاہیں ذلیل کریں، اور ہم انہی کے تلوے چاٹتے ہیں اور پھر وہ ہمیں ٹھوکرے مارتے ہیں. ابھی ڈیوڈ کیمرون جو ہے وہ کیا کہہ کے گیا ہے، امریکہ سے وفاداری کا دم بھرتے ہوئے جو ہے ہم نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، اور وہاں سے بار بار ہلری آئی تھی تو وہ کیسے کیا کچھ کہہ کے چلی گئی. کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، سیدھی سی بات. اور صاف کہہ دیا تھا اللہ نے، اگر تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ کی مدد سے تم محروم ہو جاؤ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، دین سے بے وفائی کی وجہ سے، کوئی تمہارا سہارا نہیں بن سکتا، پھر اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو تمہاری مدد کرے، پھر ہر طرف سے جوتے پڑیں گے. اور آج ہمیں پڑ رہے ہیں جوتے ہر طرف سے. لہذا اگر کوئی مخلص ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ مدد کیسے حاصل کریں اللہ کی، اللہ کو راضی کیسے کریں. مل جل کر بیٹھ کر سوچنا ہے تو اس پر سوچیں، ورنہ اسی طریقے سے معاملہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے جس کے خواب ہمارے دشمن دیکھ رہے ہیں. یہ بہت تشویشناک حالات ہیں، اور اب ماہ رمضان میں بھی خاص طور پر دعا کرنے کی ضرورت ہے، دعا بھی ہے، اپنے اعمال کو درست کریں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور جتنے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ ان تک پیغام دے کے توبہ کریں، اپنا معاملہ رب کے ساتھ درست کریں، اللہ اور اس کے دین کے ساتھ وفاداری اختیار کریں، تب ہی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس نہج پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.